اب ہم اس جگہ ماسٹر صاحب کی خدمت میں بادب عرض کرتے ہیں کہ ہم نے روحوں کی مخلوقیت جس سے ان کی کیفیت بکلی ظاہر ہوتی ہے دلائل مندرجہ قرآن شریف کے روح سے بقدر کفایت بیان کر دی ہے۔ اگر ماسٹر صاحب کا وید بھی کچھ علم الہی سے حصہ رکھتا ہے تو انہیں لازم ہے کہ اس وقت بمقابلہ قرآن شریف کے وید کے وہ دلائل عقلیہ پیش کریں جن کی روح سے غیر مخلوق اور غیر محدث ہونا روحوں کا ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ اس جگہ ہم مقرر گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر یوں ہے کہ ماسٹر صاحب بغرض مقابلہ و موازنہ فلسفہ وید و قرآن شریف ہم کو اجازت دیں کہ تا ہم ایک علیحدہ رسالہ روحوں کی مخلوقیت اور ان کی خواص اور قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں اور دیگر نکات اور لطائف علم روح کے متعلق اس شرط سے لکھیں کہ کسی بات اور کسی دلیل کے بیان کرنے میں بیانات قرآنی سے باہر نہ جائیں، یعنی وہی دلائل و براہین مخلوقیت ارواح پیش کریں جو قرآن شریف نے آپ پیش کیے ہیں، اور وہی دقائق و معارف علم روح لکھیں جو قرآن شریف نے خود لکھے ہیں۔ اعلی حضرت القیاس ماسٹر صاحب بھی بمقابل ہمارے ایسا ہی کریں، یعنی وہ بھی روحوں کی غیر مخلوقیت بدلائل عقلیہ ثابت کرنے اور علم روح کے بیان کرنے میں وید ہی کی شرطیوں کے پابند رہیں اور وہی دلائل وغیرہ تحریر میں لاویں جو وید نے پیش کیے ہیں، اور ہم دونوں فریق صرف حوالہ آیت یا شرطی پر کفایت نہ کریں بلکہ اس آیت پر شرطی کو بتمامہ ما ترجمہ و پتہ و نشان وغیرہ تحریر بھی کر دیں، اس طور کے مباحثہ و موازنہ سے غالب اور مغلوب میں صاف فرق کھل جائے گا، اور جو ان دونوں میں سے حقیقت میں خدا کا کلام ہے وہ کامل طور پر ان باتوں میں عہدہ برا ہوگا اور اپنے حریف کو شکست فاش دے گا اور اس کی ذلت اور رسوائی ظاہر کرے گا۔ لیکن ہم بطور پیش گوئی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسا مقابلہ وید سے ہونا ہرگز ممکن ہی نہیں، کیونکہ وید اپنے بیانات میں سراسر غلطی پر ہے اور وہ بوجہ انسانی خیالات ہونے کے یہ طاقت اور قوت بھی نہیں رکھتا کہ خداوند علیم و حکیم کی پاک و کامل کلام کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے الگ تساوی یہ شرط پیش کی ہے، یعنی اپنے نفس کے لیے اس طرز کے مقابلے میں کوئی ایسا فائدہ مخصوص نہیں رکھا جس سے فریق ثانی منتفع نہ ہو سکتا ہو۔ بس اگر اب بھی ماسٹر صاحب کنارہ کر گئے تو کیا یہ اس بات پر دلیل کافی نہیں ہوگی کہ ان کا وید ان کمالات اور خوبیوں اور پاک سچائیوں سے بکلی آری اور خالی ہے؟ قولہ مرزا صاحب اور سب اہل اسلام کا یہی اعتقاد ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ جب آن حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا چیز ہے تو آپ کچھ نہ بتلا سکے، اور اس وقت آیت نازل ہوئی کہ اے محمد کہہ دے کہ روح ایک امر ربی ہے، سو مسلمانوں نے تو روح کو کیا سمجھا ہوگا، خدا نے ان کے ہادی پر بھی روح کی کیفیت ظاہر نہیں کی، اور خدا کا بھی کیا جواب عمدہ ہے کہ روح امر ربی ہے، کیا اور چیزیں امر ربی نہیں؟ اقولو اس وقت ماسٹر صاحب کی خوبی فہم اور جلد بازی کا تصور کر کے مجھے ایک حکایت یاد آ گئی ہے کہ ایک ایسا شخص کسی شہر میں تھا جو ہمیشہ چپ رہا کرتا تھا، آخر اس کی خاموشی سے لوگ اس وہم میں پڑ گئے کہ یہ کوئی بڑا فاضل اور دانش مند ہوگا، اسی خیال سے ایک جماعت کثیر اس کی خدمت میں حاضر رہنے لگی۔ ایک دن اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے اپنی عقل مندی ظاہر کرنے کے لیے کچھ بولنا چاہیے، سو جب اس نے دو چار باتیں ہی منہ سے نکالیں تو تمام لوگ سمجھ گئے کہ اگر اس شہر میں کوئی اور نادان بھی ہے تو اس سے بڑھ کر کبھی نہ ہوگا۔ تب اس کے ارد گرد سے سب بھاگ گئے اور ساری جماعت متفرق ہو گئی، اور وہ اکیلا رہ کر بہت درد مند ہوا۔ بڑی مصیبت سے ایک رات کاٹی، صبح ہوتے ہی اس شہر سے کہیں کو چلا گیا اور جاتے وقت ایک دیوار پر لکھ گیا کہ اگر میں پہلے اپنی شکل کو آئینے میں دیکھ لیتا تو نادانی سے اپنا پردہ فاش نہ کرتا۔ اسی طرح ماسٹر صاحب نے بھی اچھا نہیں کیا کہ لا علمی اور نا واقفیت اور نا سمجھی کی حالت میں اعتراض کرنے کے لیے زبان کھولی۔ لالا صاحب، میں آپ کی غلطیوں کی کہاں تک اصلاح کرتا جاؤں؟ آپ نے یہ کس سے سن لیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم روح نہیں دیا گیا تھا؟ اور آپ نے قرآن شریف میں کس جگہ اور کہاں دیکھ لیا کہ حضرت ممدوح روح کے علم سے بے خبر تھے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی عقل ناتمام کی شامت سے اس آیت کے سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے جو قرآن شریف میں وارد ہے، اور وہ یہ ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جز 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت 86۔ اور کفار تجھ سے اے محمد پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے اور کس چیز سے اور کیوں کر پیدا ہوئی ہے، ان کو کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تم کو اے کافرو علم روح اور علم اسرار الہی نہیں دیا گیا مگر کچھ تھوڑا سا۔ سو اس جگہ اے ماسٹر صاحب، آپ کو اپنے نقصان فہم سے یہ غلطی لگی ہے کہ آپ نے اس عبارت کا مخاطب کہ تم کو علم روح نہیں دیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا، حالانکہ لفظ ما اوتی تم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کو نہیں دیا گیا جمع کا صیغہ ہے، جو صاف دلالت کر رہا ہے جو اس آیت کے مخاطب کفار ہیں، کیونکہ ان آیات میں جمع کے صیغے سے کسی جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ جا بجا واحد کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے، اور جمع کے صیغے سے کفار کی جماعت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا سوال کرتے ہیں۔ سو اگر کوئی نرا اندھا نہ ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں دو جمع کے صیغے وارد ہیں، اول یسالونا یعنی سوال کرتے ہیں، دوم ما اوتی تم یعنی تم نہیں دیے گئے۔ اور جیسا کہ ظاہر ہے کہ یسالونا کے صیغہ جمع سے مراد کافر ہیں جنہوں نے روح کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تھا، ایسا ہی ظاہر ہے کہ ما اوتی تم کے صیغہ جمع سے بھی مراد کافر ہی ہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی جگہ جمع کے صیغے سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ اول مجرد کاف سے جو واحد پر دلالت کرتا ہے خطاب کیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ تجھ سے کفار پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ تم سے کفار پوچھتے ہیں۔ پھر بعد اس کے ایسا ہی لفظ واحد سے فرمایا کہ ان کو کہہ دے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو، برخلاف بیان حال کفار کے کہ ان کو دونوں موقعوں پر جمع کے صیغے سے بیان کیا ہے۔ سو آیت کے سیدھے سیدھے معنی جو سیاق سباق کلام سے سمجھے جاتے ہیں اور صاف صاف عبارت سے نکلتے ہیں یہی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار تجھ سے روح کی کیفیت پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے اور کس چیز سے پیدا ہوئی ہے، سو ان کو کہہ دے کہ روح امر ربی ہے یعنی عالم امر میں سے ہے، اور تم میں کافر ہو کیا جانو کہ روح کیا چیز ہے، کیونکہ علم روح حاصل کرنے کے لیے ایماندار اور عارف باللہ ہونا ضروری ہے، مگر ان باتوں میں سے تم میں کوئی بھی بات نہیں۔ اب ہر یک منصف سمجھ سکتا ہے کہ نادانی اور شتاب کاری کی آمیزش سے کیا کیا ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ ان آیات شریفہ متذکرہ بالا کا کیسا مطلب صاف صاف تھا کہ کفار کی ایک جماعت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، تب ایسی جماعت کو جیسا کہ صورت موجودہ تھی یعنی جمع مخاطب کر کے جواب دیا گیا کہ روح عالم امر میں سے ہے، یعنی کلمۃ اللہ یا ذل کلمہ ہے جو بحکمت و قدرت الہی روح کی شکل پر وجود پذیر ہو گیا ہے، اور اس کو خدائی سے کچھ حصہ نہیں بلکہ وہ در حقیقت حادث اور بندہ خدا ہے، اور یہ قدرت ربانی کا ایک بھید دقیق ہے جس کو تم اے کافرو سمجھ نہیں سکتے مگر کچھ تھوڑا سا، جس کی وجہ سے تم مکلف بے ایمان ہو، تمہاری عقلیں بھی دریافت کر سکتی ہیں۔ حاشیہ: یہ ایک سر ربوبیت ہے جو کلمات اللہ سے مخلوقات الہی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اپنی اپنی سمجھ کے موافق ہر ایک شخص ذہن نشین کر سکتا ہے، چاہے اس طرح سمجھ لے کہ مخلوقات کلمات الہی کے اضلال و آثار ہیں، یا ایسا سمجھ سکتا ہے کہ خود کلمات الہی ہی ہیں جو بقدرت الہی مخلوقیت کے رنگ میں آ جاتے ہیں۔ کلام الہی کی عبارت ان دونوں معنوں کے سمجھنے کے لیے وسیع ہے، اور بعض مواضع قرآن کی ظاہر عبارت میں مخلوقات کا نام کلمات اللہ رکھا گیا ہے جو تجلیات ربوبیت ہے۔ بقدرت الہی لوازم و خواص سے جدیدہ حاصل کر کے حدوث کے کامل رنگ سے رنگین ہو گئے ہیں، اور در حقیقت یہ ایک سر ان اسرار خالقیت میں سے ہے جو عقل کے چرخ پر چڑھا کر اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور عوام کے لیے سیدھا راہ سمجھنے کا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کرنا چاہا وہ ہو گیا، اور سب کچھ اسی کا پیدا کردہ اور اسی کی مخلوق اور اسی کے دست قدرت سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن عارفوں پر کشفی طور سے بعد مجاہدات یہ کیفیت حدوث کھل جاتی ہے، اور نظر کشفی میں کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام ارواح و اجسام کلمات اللہ ہی ہیں، جو حکمت کاملہ الہی پیرایہ حدوث و مخلوقیت سے متلبس ہو گئے ہیں۔ مگر اصل محکم جس پر قدم مارنا اور قائم رہنا ضروری ہے یہ ہے کہ ان کشفیات و معقولات سے قدر مشترک لیا جائے، یعنی یہ کہ خدا تعالی ہر ایک چیز کا خالق اور محدث ہے، اور کوئی چیز کیا ارواح اور کیا اجسام بغیر اس کے ظہور پذیر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کلام الہی کی عبارت اس جگہ در حقیقت ذوی الوجوہ ہے، اور جس قدر قطع اور یقین کے طور پر قرآن شریف ہدایت کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک چیز خدا تعالی سے ظہور پذیر اور وجود پذیر ہوئی ہے، اور کوئی چیز بغیر اس کے پیدا نہیں ہوئی اور نہ خود بخود ہے، سو اس قدر اعتقاد ابتدائی حالت کے لیے کافی ہے۔ پھر آگے معرفت کے میدانوں میں سیر کرنا جس کو نصیب ہوگا اس پر بعد مجاہدات خود وہ کیفیت کھل جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت آیت 70۔ یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو وہ اپنی خاص راہیں آپ دکھلائیں گے جو مجرد عقل اور قیاس سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور در حقیقت خدا تعالیٰ نے اپنے عجیب عالم کو تین حصے پر منقسم کر رکھا ہے۔ نمبر ایک، عالم ظاہر جو آنکھوں اور کانوں اور دیگر حواس ظاہری کے ذریعے اور آلات خارجی کے توسل سے محسوس ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، عالم باطن جو عقل اور قیاس کے ذریعے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ نمبر تین، عالم باطن در باطن جو ایسا نازک اور لا یدرک و فوق الخیالات عالم ہے، جو تھوڑے ہیں جو اس سے خبر رکھتے ہیں، وہ عالم غیب محض ہے جس تک پہنچنے کے لیے عقلوں کو طاقت نہیں دی گئی مگر ظن محض، اور اس عالم پر کشف اور وحی اور الہام کے ذریعے سے اطلاع ملتی ہے نہ اور کسی ذریعے سے، جیسی عادت اللہ بدیہی طور پر ثابت اور متحقق ہے کہ اس نے ان دو پہلے عالموں کے دریافت کرنے کے لیے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے انسان کو طرح طرح کے حواس و قوتیں عنایت کی ہیں، اسی طرح اس تیسرے عالم کے دریافت کرنے کے لیے بھی اس فیاض مطلق نے انسان کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے، اور وہ ذریعہ وحی اور الہام اور کشف ہے جو کسی زمانے میں بکلی بند اور موقوف نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے شرائط پجا لانے والے ہمیشہ اس کو پاتے رہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے۔ چونکہ انسان ترقیات غیر محدودہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ بھی عیب بخل و انساک سے بکلی پاک ہے، بس اس قوی دلیل سے ایسا خیال بڑا ناپاک خیال ہے جو یہ سمجھا جائے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے دل میں تینوں عالموں کے اسرار معلوم کرنے کا شوق ڈال کر پھر تیسرے عالم کے وسائل وصول سے بکلی اس کو محروم رکھا ہے، بس یہ وہ دلیل ہے جس سے دانش مند لوگ دائمی طور پر الہام اور کشف کی ضرورت کو یقین کر لیتے ہیں اور آریوں کی طرح چار رشیوں پر الہام کو ختم نہیں کرتے، جن کی معنی کوئی پانچواں اس کمال تک پہنچنا ان کی نظر عجیب میں ممکن ہی نہیں، بلکہ عقل مند لوگ خدا تعالیٰ کے فیاض مطلق ہونے پر ایمان لا کر الہامی دروازوں کو ہمیشہ کھلا سمجھتے ہیں اور کسی ولایت اور ملک سے اس کو مخصوص نہیں رکھتے، ہاں اس صراط مستقیم سے مخصوص رکھتے ہیں جس پر ٹھیک ٹھیک چلنے سے یہ برکات حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے یہ لازم پڑا ہوا ہے کہ انہی قواعد اور طریقوں پر عمل کیا جائے جن کی پابندی سے وہ چیز مل سکتی ہے۔ غرض عقل مند لوگ عالم کشف کیا جائے بات سے انکار نہیں کرتے، بلکہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ جس جواد مطلق نے عالم اول کے ادنا ادنا امور کے دریافت کرنے کے لیے انسان کو حواس و طاقتیں عنایت کی ہیں، وہ تیسرے عالم کے معظم اور عالی شان امور کی دریافت سے جس سے حقیقی اور کامل تعلق خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے اور سچی اور یقینی معرفت حاصل ہو کر اسی دنیا میں انوار نجات نمایاں ہو جاتے ہیں، کیوں انسان کو محروم رکھتا؟ بے شک یہ طریق بھی دوسرے دونوں طریقوں کی طرح کھلا ہوا ہے، اور صادق لوگ بڑے زور سے اس پر قدم مارتے ہیں اور اس کو پاتے ہیں اور اس کے ثمرات حاصل کرتے ہیں۔ عجائبات اس عالم ثالث کے بے انتہا ہیں، اور اس کے مقابل پر دوسرے عالم ایسے ہیں جیسے آفتاب کے مقابل پر ایک دانہ خشخاش۔ اس بات پر زور لگانا کہ اس عالم کے اسرار عقلی طاقت سے بکلی منکشف ہو جائیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان آنکھوں کو بند کر کے مثلا اس بات پر زور لگائے کہ وہ قابل رویت چیزوں کو قوت شامہ کے ذریعے سے دیکھ لے، بلکہ عجائبات عالم باطن در باطن سے عقل ایسی حیران ہے کہ کچھ دم نہیں مار سکتی کہ یہ کیا بھید ہے۔ روحوں کی پیدائش پر انسان کیوں تعجب کرے؟ اسی دنیا میں صاحب کشف پر ایسے ایسے اسرار ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی کنوں کو سمجھنے میں بکلی عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات صاحب کشف صدہا کوسوں کے فاصلے سے باوجود حائل ہونے بے شمار حجابوں کے ایک چیز کو صاف صاف دیکھ لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات عین بیداری میں بإذن ہی تعالی اس کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اور اس سے زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض اوقات وہ شخص بھی اس کی آواز سن لیتا ہے جس کی صورت اس پر منکشف ہوئی ہے۔ بعض اوقات صاحب کشف اپنے عالم کشف میں جو بیداری سے نہایت مشابہ ہے ارواح گزشتہ سے ملاقات کرتا ہے، اور عام طور پر ملاقات ہر یک نیک بخت روح یا بدبخت روح کے کشف قبور کے طور پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خود اس میں مؤلف رسالہ حاضر صاحب تجربہ ہے، اور یہ امر ہندوؤں کے مسئلہ تناسخ کی بیشتری کرنے والا ہے۔ اور سب سے تعجب کا یہ مقام ہے کہ بعض اوقات صاحب کشف اپنی توجہ اور قوت تاثیر سے ایک دوسرے شخص پر باوجود صدہا کوسوں کے فاصلے کے بإذن ہی تعالی عالم بیداری میں ظاہر ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا وجود عنصری اپنے مقام سے جنبش نہیں کرتا، اور عقل کے زور سے ایک چیز کا دو جگہ ہونا محال ہے، سو وہ محال اس عالم ثالث میں ممکن الوقوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدہا عجائبات کو عارف بچشم خود دیکھتا ہے اور ان کو اور باطنوں کے انکار سے تعجب پر تعجب کرتا ہے جو اس عالم ثالث کے عجائبات سے قطعاً منکر ہیں۔ راقم رسالہ حاضر نے اس عالم ثالث کے عجائبات اور نادر مکاشفات کو قریب 5000 کے بچشم خود دیکھا اور اپنے ذاتی تجربے سے مشاہدہ کیا اور اپنے نفس پر انہیں وارد ہوتے پایا ہے۔ اگر ان سب کی تفصیل لکھی جائے تو ایک بڑی بھاری کتاب تالیف ہو سکتی ہے۔ ان سب عجائبات میں سے ایک بڑی عجیب بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ بعض کشفی امور جن کا خارج میں نام و نشان نہیں، محض قدرت غیبی سے وجود خارجی پکڑ لیتے ہیں، اگرچہ صاحب فتوحات و خصوص و دیگر اکثر اکابر متصوفین نے اس بارے میں بہت سے اپنے خود گزشت قصے اپنی تالیفات میں لکھے ہیں، لیکن چونکہ دید و شنید میں فرق ہے اس لیے مجرد ان قصوں کی سماعت سے ہم کو وہ کیفیت یقینی حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو اپنے ذاتی مشاہدے سے حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر کے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، اور پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویائے صالحہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں، اور مجازی طور پر وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق ہے۔ اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع و متعارف و معلوم الحقیقت ہے، جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا۔ غرض وہی صفت جمالی جو بعالم کشف قوت متخیلہ کے آگے ایسی دکھلائی دی تھی جو خداوند قادر مطلق ہے، اس ذات بے چون و بے چگون کے آگے وہ کتاب قضاء و قدر پیش کی گئی، اور اس نے جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں دبو کر اول اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا اور بقیہ سرخی کا قلم کے منہ میں رہ گیا، اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے اور ساتھ ہی وہ حالت کشفیہ دور ہو گئی، اور آنکھ کھول جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جو سنور یا ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت اس عاجز کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، دو یا تین قطرہ سرخی کے ان کی ٹوپی پر پڑے، بس وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا وجود خارجی پکڑ کر نظر آ گئی۔ اسی طرح اور کئی مکاشفات میں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے مشاہدہ کیا گیا ہے اور اپنے ذاتی تجارب سے ثابت ہو گیا، جو بلا شبہ امور کشفیہ کبھی کبھی بإذن ہی تعالی وجود خارجی پکڑتے ہیں۔ یہ امور عقل کے ذریعے سے ہرگز ذہن نشین نہیں ہو سکتے، بلکہ جو شخص عقل کے گھمنڈ اور غرور میں پھنسا ہوا ہے وہ ایسی باتوں کو سنتا ہی نہایت تکبر سے کہے گا کہ یہ سراسر محال اور خیال باطل ہے، اور ایسا کہنے والا یا تو دروغگو ہے یا دیوانہ، یا اس کو سادہ لوہی کی وجہ سے دھوکہ لگا ہے اور بباعث نقصان تحقیق بات کی تہہ تک پہنچنے سے محروم رہ گیا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ان عقل مندوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ امور جن کی صداقت پر ہزارہا عارف و راست باز اپنے ذاتی تجارب سے شہادتیں دے گئے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں، اور صحبت گزین پر ثابت کر دینے کے لیے بفضل تعالیٰ اپنی ذمہ داری لیتے ہیں، کیا وہ ایسے خفیف امور ہیں جو صرف منکرانہ زبان ہلانے سے باطل ہو سکتے ہیں؟ اور حق بات تو یہ ہے کہ عالم کشف کیا جائے بات تو ایک طرف رہے، جو عالم عقل ہے یعنی جس عالم تک عقل کی رسائی ہونا ممکن ہے، اس عالم کا بھی ابھی تک عقل نے تصفیہ نہیں کیا، اور لاکھوں اسرار الہی پردہ غیب میں دبے پڑے ہیں جن کی عقل مندوں کو ہوا تک نہیں پہنچی۔ ایک فصلی مکھی جو پلید اور ناپاک زخموں پر بیٹھتی ہے اور اکثر گدے یا بیل وغیرہ جو زخمی اور مجروح ہوں ان کو ستاتی ہے، اس کے اس عجیب خاصہ پر کوئی فلسفی دلیل عقلی نہیں بتلا سکتا کہ وہ اکثر برسات میں تکون کے طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد صرف کیڑے ہوتے ہیں، جو ایک ایک سیکنڈ میں دس دس، بیس بیس، تیس تیس اس کے اندر سے نکلتے جاتے ہیں۔ کیا یہ عقل کے برخلاف ہے یا نہیں کہ مادہ اور نر دونوں نوع واحد میں داخل ہوں اور ان کے بچے ایسے ہوں کہ اس نوع سے بکلی خارج ہوں؟ ایسا ہی اگر چھپکلی کو، جس کو پنجاب میں کرلی کہتے ہیں، درمیان سے کاٹا جائے تو اس کا نیچے اور اوپر کا دھڑ دونوں الگ الگ تڑپتے ہیں اور مضطربانہ حرکت کرتے ہیں۔ اگر بقول پنڈت دیانند صاحب، روح بھی جسم کی قسم ہے تو اس سے ضرور لازم آتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو گیا ہو، اور اگر روح کو جسم اور جسمانی ہونے سے منزہ خیال کریں اور اس کا تعلق جسم سے ایسا ہی مجہول الکیفیت و برتر از عقل و فہم خیال کریں جیسے روح کا حدوث برتر از عقل و فہم ہے، تو پھر البتہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ہاں، پنڈت دیانند کا مذہب جڑ سے اکھڑتا ہے، اسی طرح عقل مندوں کو عقل ناقص کی تراش و خراش پر بہت اعتراض اٹھتے ہیں اور ان کو آخر کار نہایت شرمساری سے منہ کے بل گرنا پڑتا ہے،
اور پھر انجام کار بہت خوار
اور ذلیل ہو کر اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی بے انتہا عجیب و غریب قدرتوں کا احاطہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ ہر چیدانا کند کند نادان، لیک بعد از کمال رسوائی۔ یعنی ہر کام جو عقل مند کرتا ہے نادان بھی وہی کرتا ہے، لیکن بہت ذلت اٹھانے کے بعد۔ منہو،
اس کھلے کھلے مطلب کے سمجھنے میں ماسٹر صاحب نے کتنی بڑی غلطی کھائی ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ گویا یہ خطاب لا علمی کیفیت روح کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لا حول ولا قوت۔ پتھر پڑیں ایسی سمجھ پر۔ کاش ماسٹر صاحب نے کچھ تھوڑی سی عربی پڑھی ہوتی یا کچھ تھوڑا سا قاعدہ نحو صرف کا ہی دیکھا ہوتا۔ اے صاحب، ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ روح کی کیفیت پوچھنے والے کون لوگ تھے؟ وہ تو آپ کے ہی بھائی بند یعنی منکرین دین اسلام تھے۔ انہی کو تو یہ جواب دیا گیا تھا کہ روح عالم امر میں سے ہے، اور تم ان الہی بھیدوں کو اے کافرو کیا جانو؟ ایمان لاؤ تا تمہیں روح کی کیفیت اور اس کے علوم معلوم ہوں۔ اور یہ جو خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روح عالم امر میں سے ہے، اس پر ماسٹر صاحب نے اپنی خوش فہمی سے جھٹ پٹ اعتراض بھی کر دیا، یہ ایک بڑی بھاری صداقت کا بیان ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ربوبیت الہی دو طور سے ناپیدا چیزوں کو پیدا کرتی ہے، اور دونوں طور کے پیدا کرنے میں پیدا شدہ چیزوں کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں۔ جب خدائے تعالیٰ کسی چیز کو اس طور سے پیدا کرے کہ پہلے اس چیز کا کچھ بھی وجود نہ ہو، تو ایسے پیدا کرنے کا نام اصطلاح قرآنی میں عمل ہے، اور اگر ایسے طور سے کسی چیز کو پیدا کرے کہ کہ پہلے وہ چیز کسی اور صورت میں اپنا وجود رکھتی ہو تو اس طرز پیدائش کا نام خلق ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بسیط چیز کا عدم محض سے پیدا کرنا عالم امر میں سے ہے، اور مرکب چیز کو کسی شکل یا حیت خاص سے متشکل کرنا عالم خلق سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں قرآن شریف میں فرماتا ہے، الالہ الخلق والامر، سورۃ الاعراف آیت 55۔ یعنی بسائط کا عدم محض سے پیدا کرنا اور مرکبات کا ظہور خاص میں لانا دونوں خدا کا فعل ہیں، اور بسیط اور مرکب دونوں خدا تعالیٰ کی پیدائش ہے۔ اب ماسٹر صاحب، دیکھا کہ یہ کیسی اعلیٰ اور عمدہ صداقت ہے جس کو ایک مختصر آیت اور چند معدود لفظوں میں خدا تعالیٰ نے ادا کر دیا۔ اس کے مقابلے پر اگر آپ وید کے عقیدے کو سوچیں تو جتنا شرمندہ ہوں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کو ایک خاموش درویش کا قصہ سنایا۔ اگر آپ ایسے ایسے فضول اور خام شبہات کے پیش کرنے سے زبان بند رکھتے تو ہمیں آپ کی حیثیت علمی پر وہ شک نہ پڑتا جو اب پڑ گیا ہے۔ بالآخر ہم یہ بھی لکھا چاہتے ہیں کہ اگر ماسٹر صاحب کے دل میں یہ خیال ہے کہ قرآن شریف میں علم روح بیان نہیں کیا گیا اور وید میں بیان کیا گیا ہے، قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت روح سے کچھ خبر نہ تھی مگر وید کے چاروں رشیوں کو خبر تھی، تو اس بات کا تصفیہ نہایت سہل اور آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماسٹر صاحب مقابلہ کرنے کے عہد پر ہم کو اجازت دیں۔ تاہم علم روح کو جو قرآن شریف میں لکھا ہے، جس سے معرفت کاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کمالیت قرآن شریف ثابت ہوتی ہے، ایک مستقل رسالے میں مرتب کر کے بحوالہ آیات قرآنی شائع کر دیں، اور جب یہ رسالہ ہماری طرف سے چھپ کر شائع ہو جائے تو اس وقت ماسٹر صاحب پر واجب و لازم ہوگا کہ اس کے مقابل پر وید کی شرطیوں کے ساتھ ایک رسالہ مرتب کریں جس میں روح کے بارے میں وید کی فلاسفی بیان کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر غیر مخلوق اور خدا کی طرح قدیم اور خدا سے الگ چلی آتی ہے، اور اس کے خواص کیا کیا ہیں۔ مگر ہم دونوں فریقوں پر لازم ہوگا کہ اپنی اپنی کتاب سے باہر نہ جائیں اور کوئی خود تراشیدہ خیال پیش نہ کریں، بلکہ وہی بات پیش کریں جو اپنی کتاب الہامی نے پیش کی ہے، اور اس آیت یا شرطی کو بپتہ خاص ما ترجمہ لکھ بھی دیں تاکہ ناظرین رائے لگا سکیں کہ آیا وہ بات اس سے نکلتی ہے یا نہیں۔ سو اگر اس شرط سے ماسٹر صاحب مقابلہ کر دکھائیں یا کوئی اور شخص جو آریوں کے ممتاز علماء میں سے ہو، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو، خواہ ماسٹر صاحب ہوں یا منشی اندرمند صاحب مراد آبادی یا منشی جیون داس صاحب سیکرٹری آریہ سماج لاہور یا کوئی اور صاحب جو اس گروہ میں مسلم العلم ہوں، 100 روپیہ نقد انعام دوں گا، اور یہ روپیہ فریق مخالف کی تسلی خاطر کے لیے پہلے ہی کسی فاضل برہم صاحب کے پاس، جیسے بابو نوبین چندر رائے صاحب و پنڈت شیو نارائن صاحب امی ہوتری ہیں، بطور امانت جمع کرایا جائے گا، اور انہیں اختیار ہوگا کہ اگر وہ اپنی رائے میں دیکھیں کہ حقیقت میں آریہ صاحب نے وید کا مقابلہ کر دکھایا تو خود بخود بغیر اجازت این جناب وہ روپیہ اس آریہ صاحب کے حوالے کر دیں، لیکن اگر اس مضمون کو پڑھ کر پھر بھی ماسٹر صاحب یا ان کے کوئی دوسرے با علم بھائی خاموش رہے اور مجھ کو بوادہ مقابلہ ایسے رسالے کی تالیف کے لیے تحریک نہ کی، تو پھر تمام ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی سب آوازیں طبل تہی ہیں اور صادقوں کے طریق پر وہ چلنا چاہتے ہی نہیں۔ بھلا یہ کیا اوباشانہ طریق ہے؟ اول خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور اس کے کامل نبی کی نسبت ہتک اور توہین کے کلمات منہ پر لائیں، اور جب مقابلہ وید و قرآن کے لیے کہا جائے تو پھر ایسے چپ ہوں کہ گویا دنیا سے کوچ کر گئے۔ ناظرین سوچ لیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا صفائی کی بات ہوگی کہ ہم مغلوب ہونے کی حالت میں 100 روپیہ نقد دینا وعدہ کرتے ہیں اور غالب ہونے کی حالت میں ہم کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی روح بے راہی کے طریق سے نادم ہو کر سچائی کا طریق اختیار کرے۔ سو اب ہم منتظر رہیں گے کہ کب لالا مرلی دھر صاحب یا ان کے کوئی اور آریہ بھائی جو اپنی قوم میں امتیاز علمی رکھتے ہوں ایسی درخواست کریں گے، تاسیہ روئے شود ہر کے دروغش باشد، یعنی تاکہ ہر دھوکہ باز روسیا اور ذلیل ہو جائے۔